بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وبيشتر الدرس بهم الله تعالى کے دیدار کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور یہ بیان کیا تھا کہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن جو ہے جنت میں قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اور ہم پہنچے تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس جملے پر، فہذا قول اہل سنت والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے، فی رؤیت اللہ تعالی و ادلتہم، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، اور یہ ان کے دلائل جو ہم پیش کر چکے ہیں، وہ ظاہرۃ جلیہ، و بالکل ظاہر ہو اور جلی اور واضح دلائل ہیں، لا ينکرها الا جاہل او مکابر، ان دلائل کو صرف ایک جاہل ہی یا کوئی ہٹ درم ہی ان کا انکار کر سکتا ہے. واضح دلائل ہیں جو بیان کیے تھے. اور آج کے لیے اس میں، جیسے کہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا، جو چند شبہات، جو غلط فہمیاں ہیں مخالفین کے، ان شبہات کو بیان کریں گے اور ان کا مختصر رد بیان کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وخالفهم في ذلك طوائف من اهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. کہ مخالفت کی اہل سنت جماعت کی کئی گروہوں نے، اہل تعطیل یعنی انکار کرنے والے میں سے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے ہیں، عمومی طور پر، خصوصی طور پر اس صفت کا بھی انہوں نے انکار کیا. جہمیوں میں سے، معتزلہ و اشاعرہ میں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی، یعنی ماتریدی وغیرہ جتنے بھی اہل تعطیل ہیں، اور انہوں نے اپنی اس مخالفت پر، یا مخالفت کی بنیاد جو ہے وہ بعض سمعی متشابہ دلائل کی بنیاد پہ کی ہے. سمعی یعنی قرآن اور سنت سے، وہ دلائل جو مسموع ہیں، جو ہم سنتے ہیں، نصوص. متشابہ یعنی محکم نہیں ہے، نصوص متشابہ موجود ہیں، یعنی کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہو. محکم وہ ہے جس کا معنی بالکل واضح اور جلی اور ظاہر معنی ہو. تو اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں، علماء جو ہیں، وہ لوٹاتے متشابہ کو محکم کی طرف، اور سب محکم ہو جاتا ہے. لیکن جو اہل الزیغ ہیں، جن کے دل میں بیماری ہے اور حق سے دوری ہے، وہ الٹا چلتے ہیں، وہ محکم کو متشابہ کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. کتنے دلائل ہیں؟ ہزاروں دلائل ہیں، ہزاروں دلائل ہیں. اچھا، جب اہل بدعہ سے پوچھا جاتا ہے یا اہل تعطیل سے پوچھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے. اچھا، اس سے کتنے دلائل ہیں ان کے پاس؟ ایک یا دو. اب کیا ہونا چاہیے؟ ان ایک یا دو دلائل کو جو ان کے پاس، جو ان کو، جو جن کو یہ سمجھتے کہ دلائل ہر جگہ موجود ہے، یہ محکم ہے، یا جو ہزاروں دلائل اللہ تعالیٰ کی علو اور عرش مستوی ہونے پر دلالت کرتی ہیں. دیکھیں، یہ بھی قرآن سنت، یہ بھی قرآن سنت ہے، یہاں پر ہزاروں دلائل ہیں، یہاں پر ایک یا دو یا تین. اب کس کو کس طرف لوٹانا چاہیے؟ ہزاروں کو دو تین کی طرف لوٹانا چاہیے، یا دو تین ہزار کی طرف لوٹانا چاہیے؟ میں چھوٹی سی مثال میں نے دی، اس میں تفصیل پہلے گزر چکی ہے. الغرض، تو ان کے پاس بعض دلائل ہیں سمعی جو متشابہ ہیں، محکم نہیں ہیں، اور بعض عقلی دلائل ہیں جو متداعی ہیں، ناکارہ ہیں. تو نہ عقلی دلیل ہے ان کے پاس، اور نہ ہی کوئی نقلی یا سمعی دلیل. تو آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی جو دلائل ہیں سمعی دلائل جو ہیں، فالاول، پہلی دلیل، قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سورة الأعراف آية نمبر 143. معروف قصة ہے جب موسى عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے اور ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. ولما جاء موسى لميقاتنا, مقرر وقت تھا, ميقات مقرر وقت تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا. وكلمه ربه, اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان سے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. قال ربی ارنی انظر الیک, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارنی انظر الیک. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے, میرا دیدار نہیں کر سکتے. لیکن انظر الی جبلی, اس پہاڑ کی طرف دیکھیں. فن استقر مکانہ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار پا لیتا ہے, فسوف ترانی, تو پھر تم بھی مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, بس جب اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی کی ہے اس پہاڑ کے لیے, جعله دكا, اللہ تعالی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر لیا, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ایک تجلی سے. وخر موسى صاعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب یہ پہلی دلیل ہے ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا قیامت کے دن, کہ مومن اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کریں گے. تو یہ دلیل ہمارے پاس قرآن مجید سے دلیل ہے. یہ تو مانے کہ یہ آیت قرآن مجید کی, الحمدللہ. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا, یہ بھی درست ہے. ان کا وجہ دلالہ اس آیت ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ لن جو ہے لام نون جو یہ حرف ہے, لنفی المؤبد, یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے. عربی زبان میں جو حرف النفی لن ہے, یہ ہمیشہ مستقبل کا بھی اس میں نفی آ جاتی ہے, ہمیشہ کی نفی ہے. دیکھیں ایک لم ہے, ایک لا ہے, ایک لن ہے, یہ سب ادوات النفی ہے. کیا فرق ہے ان میں؟ لم ماضی کے لیے ہے, لا حاضر کے لیے ہے, اور لن مستقبل کے لیے. تو جو مستقبل یعنی ابھی بھی نہیں اور آگے مستقبل میں بھی نہیں, تو اس میں نفی جو خبر کی نفی کی جا رہی ہے. لن ترانی خبر کی نفی ہے, اللہ تعالیٰ کی خبر سچ ہے اور اس میں نسخ بھی داخل نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں آپ کہ منسوخ ہو چکا, پہلے تھا, کوئی خبر میں نفی نہیں ہوتی. نفی ہوتی نسخ جو ہوتی ہے, نسخ خبر میں نہیں ہوتی کبھی. نسخ ہوتی حکم شرعی میں, حکم شرعی اس میں نسخ ہوتی, نسخ ہو سکتا ہے. اب خبر میں کیا نسخ ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے, یہ کبھی منسوخ نہیں ہوتے کیونکہ خبر ہے. لیکن حکم شرعی ہے, اس میں نسخ ہو سکتا ہے, واضح بات ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب منسوخ بھی نہیں ہو سکتا, ہے بھی خبر, ہے بھی سچ, اور اس میں نفی کی گئی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی, اور ہمیشہ حرف النفی لن سے ہے, لام نون سے لن سے ہے, تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی دیدار ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ہر قسم کے دیدار شامل ہے جس کی نفی کی گئی ہے. اور رد علم وجوہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا رد جو ہے کئی طریقوں سے. پہلا طریقہ رد کا یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ حرف نفی لن جو ہے یہ نفی مؤبد کے لیے, کہ ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے, یہ ایک صرف دعویٰ ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو عربی کے ماہرین ہیں, عربی زبان کے جو ماہرین ہیں, ان کی گواہی ہے, وہ کہتے ہیں. ابن مالک نے اپنی الکافیہ میں, معروف ہے ابن مالک کی جو کافیہ ہے عربی زبان میں, یعنی بہت بلند درجے کی عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا, جو یہ کہتے ہیں کہ لن سے ہمیشہ کی نفی ہو جاتی ہے, اس کے قول کو رد کر دو, اور اس کے علاوہ جو قول ہے اسے پکڑ لو. اس کے علاوہ قول کیا ہے؟ کہ لن جو نفی مؤبد کے لیے, ہمیشہ کی نفی کے لیے نہیں ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ لن ہمیشہ کی نفی کے لیے, تمہارا دعویٰ غلط ہے. عربی زبان میں لن نفی کے لیے تو ہے لیکن ہمیشہ کی نفی کے لیے نہیں ہے. سیاق اور سباق کے تعلق سے, اس کی مناسبت سے ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, کون سی نفی ہے اور کس زمانے تک, کسی حد تک ہے کہ نہیں. لا محدود ہمیشہ کی نفی نہیں ہے, محدود نفی ہے, مستقبل کی نفی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کی نفی نہیں ہے. یہ عربی گرامر کے متعلق, یہ عربی گرامر کے تعلق سے یہ بات واضح ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار آخرت میں دیدار کی گزارش نہیں کی بلکہ دنیا میں رؤیہ حاضرہ جو ہے دیدار کرنے کی گزارش کی اللہ تعالیٰ سے، ارینی انظر الیک یعنی الان، ابھی اسی وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر آپ مجھے اس دنیا میں نہیں، کبھی بھی نہیں دیدار کر سکتے. یعنی انسان کا جو یہ خلق ہے دنیا کے، جو انسان موجود ہے اس حالت میں اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یعنی دیکھ انسان کی خلقت گوشت سے ہے اور یہ ٹیشوز جو ہے جسم کے خون ہے. پہاڑ کی طرف مثال دی ہے کہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار اس دنیا میں. پہاڑ کی طرف دیکھیں ذرا، اگر پہاڑ اپنی قرار کو پکڑ پایا اور صحیح سلامت رہ سکتا ہے تو پھر دیدار ممکن ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ برداشت نہیں کر پایا. یہ موسیٰ علیہ السلام یہ نظارہ، صرف نظارہ دیکھا، یہ تجلی پہاڑ کو ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جب پہاڑ کرانے پا سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس مطلب ہے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں شیخ مہدی رحمہ اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے، کیونکہ انسان کا جو بشریت کا تقاضا ہے اور جو جسم ہے اس دنیا میں وہ تحمل کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے، حجاب ہو نور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، پردہ نور ہے. لوک شفہ الاحرق سبحات وجہ من تہ الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے جو چہرے کے انوار ہیں وہ ہر چیز کو جلا دے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کی بصر، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جہاں تک جاتی اس کی کوئی حد ہے، ٹھیک ہے نا. من تہ الیہ بصرہ من خلقہ، مخلوقات میں سے نامحدود ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن پھر شیخ صفرانت نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ نہ لوگ جو ہیں اس دن جو ہے وہ کسی اور دنیا میں ہوں گے، ان کی حالت، ان کے احوال اس دنیا سے بالکل الگ ہیں. جیسے قرآن سنت کے نصوص میں بالکل واضح دلائل موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن جو ان کی مشکلات پیش آئیں گی وہ دنیا پہ، یعنی دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے یا جنت میں نعیم ہے یا دوزخ جہنم میں، دونوں کے احوال اگر دیکھیں تو دنیا سے بالکل الگ ہیں. یہ جسم یہیں رہے گا، یہ جسم دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد یہ جسم دوبارہ زندہ ہوگا. اس کی طاقت، اس کا جو حجم ہے، اس کا جو حال و احوال ہے، یہ دنیا جیسے نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، بالکل الگ ہوگا. یہ آسمان یہ نہیں رہے گا، زمین یہ نہیں رہے گی، خلق پورا کا پورا تبدیل ہو جائے گا، اور حالت یہ نہیں ہوگی، سبحان اللہ. تو جب یہ معاملہ ہے تو دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن نہیں ہے. جسم اللہ نے اس دنیا کی جسم کو بشریت کے تقاضے جو دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے. لیکن قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس انسان کو زندہ کرے گا، اس وقت اس انسان کی حالت اور ہوگی، جسم بھی اور ہوگا، اور اس کا قوت تحمل بھی اور ہوگی، یہ نہیں ہوگی. اور تیسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کے ناممکن کہنے والے جو ہیں، کہ ان کا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اگر اس دیدار کو ثابت کر دیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یعنی ان کی جو نفی کی تعلیل ہے وہ کیوں انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا قیامت کے دن. کہتے ہیں کہ اگر ہم دیدار کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے، اس کا جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی دیکھیں غلط فہمی کیسے ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دیدار کی گزارش کی ہے، پھر دو بات میں سے ایک ہے نعوذ باللہ، یا تو جاہل تھے جانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے اور کیا سوال کرنا کیا سوال نہیں کرنا، یا دعا میں زیادتی کر بیٹھے نعوذ باللہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دیدار کا گزارش کی ہے، اگر یہ دیدار ممکن نہ ہوتا اور امکان نہ ہونے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں نقص اور عیب کا سبب ہے، کیونکہ ان کے ذکر احاطہ ہوتا ہے، نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، یا جسم لازم آتا ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات، اب یہ تحلیل بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے دیدار کے تعلق سے گزارش کی ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، تو پھر سلام رحمۃ اللہ، پھر دو باتوں میں سے ایک لازم آتی ہے. پہلی بات یہ ہے، یا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی کیا نہیں کرنی ہے، پھر جہالت ہے نا، اور اللہ کے نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، وحی نازل ہوتی ہے نا، معصوم ہے. دوسری وجہ یہ ہے، یا تو پھر دعا میں زیادتی کر بیٹھے ہیں، یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ دعا میں زیادتی جائز نہیں ہے شرعاً، معصیت ہے، اللہ کے نبی معصیت سے پاک ہے، معصوم ہے. تو دونوں باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں، ممکن نہیں ہے. اور اس کا مطلب پھر یہ بھی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا، یہ ثابت کرنے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا واجب ہے کیا نہیں ہے، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کے نقص عیب ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے یا مطابق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اور یہ بھی وہ غایۃ الضلال، یہ گمراہی کی انتہا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک قاعدہ یاد کر لیں، ایک کلی قاعدہ ہے، اسی طریقے سے ہر وہ دلیل کتاب اور سنت میں، کتاب یعنی قرآن مجید میں سے اور صحیح سنت میں سے، جس سے اہل باطل جو ہیں وہ اپنے باطل سے دلیل پکڑتے ہیں، یا اپنے باطل کے لیے دلیل پکڑتے ہیں، یا کسی حق کی نفی کرتے ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے یہی دلیل ان پر لوٹتی ہے ان کے خلاف، اور ان کے لیے کبھی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ قاعدہ شیخ ابن تیمیہ نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، شیخ ابن عثیمین نے بھی رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اس قاعدے کو. تو یہ قاعدہ جو ہے بالکل یہ قاعدہ جو ہے بالکل واضح ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل الضلال، اہل الباطل جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، جب بھی اپنے بدعت پر کوئی بھی ثبوت یا کوئی بھی دلیل بیان کرتے ہیں قرآن سے، قرآن مجید سے، ایسے حدیث سے، تو یہ دلیل ان کے خلاف ہوگی. تھوڑا سا غور فکر کی بات ہے، آپ اسی دلیل سے ان کے باطل کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی دلیل ہے اپنے باطل پہ، کیونکہ یہ دین حق ہے، باطل کی اس میں کبھی گنجائش نہیں ہے، بدعت کی گنجائش نہیں ہے، واضح ہے. تو پھر باطل کی دلیل کہاں قرآن سنت میں ہو سکتی ہے؟ دوسری دلیل انکار کرنے والے کو جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں، لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ادراک کرتا ہے آنکھوں کا اور بصارت کا، اور وہ اللطیف الخبیر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا رد جو ہے کہ اس آیت میں جو ہے نفی ادراک کی ہے، دیدار کی نفی نہیں ہے، دو مختلف چیزیں، ایک ادراک یعنی احاطہ ہے، احاطہ کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی، اور دیدار اور احاطہ دونوں میں جو تلازم ہے وہ عموم اور خصوص کا ہے. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سورج تو دیکھتے ہیں، لیکن سورج کا احاطہ ادراک کوئی نہیں کر سکتا، سورج چھوٹی سی مخلوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، تو اس سے احاطہ لازم نہیں آتا، دیدار سے احاطہ لازم نہیں آتا، کیونکہ دیدار جو ہے وہ مطلق الرؤیہ ہے، یعنی صرف دیدار ہے، اور ادراک ایک خاص چیز ہے، یعنی مکمل احاطہ حاصل کرنا. تو اسے یہ ثابت ہوا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ادراک اور احاطہ کی نفی سے اصل جو دیدار ہے اس کی نفی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے احاطہ کی نفی تو کی ہے لیکن دیدار کی نفی نہیں کی، بلکہ دیدار کو ثابت کیا ہے. جب کسی خاص چیز کی نفی کی جاتی ہے تو عموم باقی رہتا ہے، لیکن اگر عموم کی نفی کی جائے تو خاص بھی باقی نہیں رہتا. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو نفی کی گئی ہے وہ خاص کی گئی ہے، اور جو عام دیدار ہے وہ باقی ہے. اور اگر جو عام ہے اس کی نفی کی جاتی تو پھر خاص کی نفی کوئی اسے ضرورت نہیں پڑتی. جب عام نفی ہو گیا خاص بھی نفی ہو گیا نا، جب عام کا وجود ہی نہیں تو پھر خاص کا وجود بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عام دیدار ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور جو خاص احاطہ ہے اس کی نفی کی ہے. پھر آخر میں جو عقلی دلائل ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو، اور جسم اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے، ناممکن ہے، کیونکہ جسم سے تشبیہ اور تمثیل ہوتی ہے مخلوق سے. اس غلط فہمی کا رد جو ہے، یا اس عقل دلیل کا رد جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار کو ثابت کرنے سے جسم لازم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمہاری سوچ ہے، تم یہ سمجھتے ہو، لیکن ہمیں علم یقین ہے کہ اگر جسم بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تو جو مخلوق کے جسم جیسا ہرگز نہیں ہے، مماثلت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثل شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جسم کے تعلق سے، یہ لفظ جسم جو ہے یہ صرف جو متکلمین ہیں یہ ان کے ایجاد کردہ لفظ ہے، جس کی نہ کتاب اور نہ سنت پر کوئی دلیل ملتی ہے، نہ اثبات میں نہ نفی میں، یعنی قرآن سنت کے نصوص میں جسم کا لفظ ہے ہی نہیں، نہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اور نہ اس کی نفی کرنے کے لیے. یہاں کتاب اور سنت میں نہ جسم کو ثابت کیا گیا نہ نفی کی گئی ہے. اور اگر تم لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ثابت کرنے کے لیے جسم لازم آتا ہے تو پھر تم جانو، یہ تمہاری سوچ ہے. ہمارے نزدیک اگر لازم بھی آتا ہے تو ہمیں یقین ہے، علم یقین ہے کہ مخلوق کے جسم جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن سنت میں نہیں ہے، نہ نفی میں ہے اور نہ ہی اس کو ثابت کرنے میں ہے. اور پھر جو اہل النفی ہیں، اہل اثبات پہ جنہوں نے جو ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے دیدار کو، انہوں نے پھر اور دلائل پیش کی ہیں جو بالکل یعنی ٹھنڈی ہے، جیسے کہ کوئی وزن، کوئی وقعت نہیں ان کی، اور تحریف کی ہے ان دلائل کی، ایسی تحریف جو کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن وہ یہ جگہ اس کے ذکر کرنے کے نہیں ہے. یہ بہت متول جو لمبی بڑی کی بڑی کتاب ہے ان میں یہ دلائل موجود ہیں، ان کا رد بھی موجود ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں حضور و سامعین سے، اگر اس موضوع کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو شرح عقیدہ طحاویہ جو ہے، آپ جو الحمدللہ ہو چکی ہے، دو مرتبہ ہو چکی ہے الحمدللہ، وہاں سے آپ دیکھ لیں، اس میں یہ تفصیل موجود ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، جو غلط فہمیاں ہیں اور جو مخالفین جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو، ان کے جو شبہات ہیں اور ان کا جو ازالہ ہے، جو جواب دیا گیا، وہ تفصیل موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. پھر شیخ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ کی ہمیں مسئلے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، اور مومن جو ہے اپنے رب کا دیدار جنت میں کریں گے قیامت کے دن، تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، دینی فائدہ مسئلے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محسن رحمہ اللہ کہ کہ انسان جب یہ سمجھ جان لیتا ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بن جاتا ہے اور سب سے بڑا انعام جو اسے ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, تو یہ دنیا سارے کے سو اس کے لیے اس کے سامنے بالکل سستی پڑ جاتی ہے, اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی. اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچنے کی رکاوٹ کا سبب بنے تو اس بندے کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی غایت ہے, سب سے بڑا طلب ہے, اور ہر مومن جو ہے اس کی خواہش رکھتا ہے. اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اللہ کی قسم شاہ سفرانت, اللہ کی قسم یہ دنیا تمہارے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھے گی, اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. یہ سارے کے سارے دنیا جو ہے وہ کوئی قیمت نہیں رکھتی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے, کیونکہ یہی وہ ثمرہ ہے جس کے لیے یعنی تسابق کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مومن جو ہے, اور اسی کے لیے سعی کرتے ہیں سعی کرنے والے, اور یہ ہر خیر اور ہر بندے کی جو تمنا ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. اگر آپ یہ خوب جان لیتے ہیں تو کیا اس عظیم غایت تک پہنچنا آپ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے, اس کے لیے سعی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شاہ سفر نے جواب کیا ہے, بے شک ہر بندہ جو ہر مسلمان جو ہے وہ اس کی سعی کرتا ہے, اور بہترین طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے سعی بھی کرتا ہے, اور اس میں کہ اس کو کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی کبھی بھی. اور جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے انکار کرنے والے ہیں حقیقت میں وہ بہت ہی خیر سے محروم ہیں, اس عظیم خیر سے محروم ہیں. اور جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وہ اس انسان کو بڑی آسانی سے اس عظیم جو خواہش اس تک پہنچا دیتا ہے, اور یہ آسان ہے الحمدللہ, اور اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتا ہے. اور حقیقتاً دین جو ہے وہ سارے کا سارا آسانی کا دین ہے, یہاں تک آپ دیکھیں کہ اگر دین میں کوئی مشکل یا کوئی سختی آ جاتی ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. تو دین کی اصل جو ہے وہ آسان ہے, آسانی کا دین ہے. اگر کوئی حرج اس کے بعد کوئی پیدا ہو جائے تو پھر مزید آسانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسا عمل جو ناممکن ہو جائے اس بندے پہ مومن پہ یا مسلمان پہ تو پھر وہ ساقط ہو جاتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے لا واجب مع العجز, عجز کے ساتھ کوئی واجب باقی نہیں رہتا, ولا حرام مع الضرورہ, اور ضرورت کے ساتھ کوئی حرام باقی نہیں رہتا. یہ قاعدہ آخر میں انڈر لائن کر لیں کہ واجب کے ساتھ لا واجب مع العجز, جب انسان عاجز ہو جاتا ہے کسی واجب کو کرنے سے تو وہ واجب باقی واجب نہیں رہتا, اس میں سے کوئی کچھ ساقط ہو جاتی ہے, یا جزوی طور پر یا مکمل طور پر. فاتقوا اللہ ما استطعتم ولا حرام مع الضرورہ, دوسرے حصہ یہ ہے اس قاعدہ کا کہ ضرورت بھی المحظورات, یہ قاعدہ ہے کہ اگر ضرورت ہو ضرورت کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس ضرورت کے مطابق. تو یہ چند اہم باتیں ہیں اس موضوع کے تعلق سے. میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میں پورا کر لوں, تھوڑا سا باقی ہے لیکن لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے, کیونکہ اسماء صفات کے باب میں آخری دو جملے ہیں, مکمل کر لیں. شیخ صفر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. اسے پورا انڈر لائن کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اور ہر مومن کے نصب العین ہونا چاہیے جو آخری لائن ہے خاص طور پہ. وهذا الباب شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ اشارہ ہے الى باب الاسماء والصفات, یعنی ابھی تک جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شروع سے لے کر عقیدہ بیان کیا ہے تو آدھی کتاب ہو چکی ہے, یہ سارے کے سارے ابھی تک ہم نے صرف اسماء صفات کے باب میں بات کی ہے. وهذا الباب یعنی اسماء صفات کے تعلق جو باتیں ہوئی ہیں, فی کتاب اللہ کثیر, اللہ تعالیٰ کتاب میں قرآن مجید میں بہت ہی زیادہ ذکر ہے اس موضوع کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کثرت سے قرآن مجید میں موجود ہے, کوئی بھی آیت نہیں قرآن مجید میں لے کے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت موجود ہے, یا اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا یا فعل ہوگا یا حکم ہوگا یا صفت, یہ سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قرآن مجید میں اللہ کی صفت ہے, کیونکہ قرآن مجید سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور ہر آیت جو ہے وہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پھر شیخ صاحب کہیں فرمان, یا یہ کہنا کہ جو بھی قرآن مجید غور فکر کرتا ہے, غور فکر تدبر کا مطلب ہے غور فکر کرنا, یعنی تفکر کرنا, اس میں غور فکر کرنا. اور یہ لفظ ہے تدبر استدبر ہو مرتن و استقبل ہو مرتن اخرى, ایک ہی جملے کو آپ بار بار شروع سے پڑھتے آخر تک, پھر شروع سے پڑھتے آخر تک, اور اس کا تکرار بار بار کرتے ہیں لفظ کا تاکہ معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں. تدبر میں تکرار اللفظ لفهم المعنى, یکرر اللفظ لیفهم المعنى, اصل بات یہ ہوتی ہے. غور فکر میں اب ایک دفعہ پڑھتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں, الفاظ کو دیکھتے ہیں, الفاظ کے انتخاب کو دیکھتے ہیں, یہ الفاظ کیوں اللہ نے انتخاب کیا ہے, پھر اس جملے کو دیکھتے ہیں, پھر جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ ہے, مثبت ہے, منفی ہے, اس میں عموم ہے, صیغہ کیا ہے, عموم ہے یا صیغۃ الحصر ہے کیا ہے, یہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, پھر آپ سیاق و سباق دیکھتے ہیں, پھر صورت کو دیکھتے ہیں, پھر اگلی آیت پچھلی آیت کو آپ جوڑتے ہیں, بار بار پڑھتے, پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے, فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کا معنی مزید واضح ہوتا ہے, اس میں جو فائد ہیں, جو پیغام ہیں, جو فوائد اور پیغامات ہیں آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں تدبر. تو جو بھی قرآن مجید غور فکر کرتا ہے, جیسا فرماتے ہیں, تو اس کے لیے اس عمل سے آسانی ہو جاتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں. اور پھر یہ تو فعل ہے, تدبر کرنا فعل ہے, لیکن اس کے ساتھ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت کیا ہے؟ طالبا للہدا, اسے انڈر لائن کریں. آپ نے تدبر کرنا قرآن مجید کا, آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا غور فکر کرنے سے. اصل بات یہ ہے, آپ اپنی صلاح چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں, اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اپنے اعمال کو صاف کرنا چاہتے ہیں, آپ موحد متبع سنت سچا پکا مسلمان متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ کہاں سے بنیں گے؟ قرآن مجید سے. کیسے؟ غور فکر کریں گے. غور فکر کرنے سے صحیح معنی واضح ہو جائے گا. اور تفسیر السلف, آپ اسے ہم کیوں کہتے ہیں کہ سلف کی تفسیر پڑھیں, سلف نے کیا فرمایا قرآن مجید کی تفسیر سے, یہ معنی واضح ہو جاتا ہے. تو غور فکر تو ایک عمل ہے, لیکن دل میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا نیت ہے؟ ایک نیت رکھیں آپ, قرآن مجید ہدایت, ہدا للمتقین ہے کہ نہیں, ہدایت کی کتاب ہے نا, تو آپ ہدایت کہاں سے لیں گے؟ آپ قرآن مجید سے. غور فکر آپ نے کیا ہے, عمل کیا ہے, اور دل میں نیت ہے طلب الہدایہ, طالبا للہدا. یہ ہرگز نیت نہیں ہے کہ وہ اپنے قول کے لیے کامیاب ہو جائے, یعنی وہ بحث و بحثہ ہو رہا ہے, وہ غور فکر کرتا ہے تاکہ وہ غالب آ جائے اپنے مقابلے کرنے والے پر, یا اپنے دشمن پر, یا مخالف پر, یا مجادلہ بالباطل کے لیے, جدال کرنا ہے باطل سے اس کے لیے. لیکن اس کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی نیت ہے کہ وہ حق کا طلبگار ہے اور ہدایت چاہتا ہے. تو اللہ, نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, تبین لہ طریق الحق, جیسا کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا, تبین لہ طریق الحق. جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے نتیجہ یہی نکلے گا یقیناً کہ اس کے لیے حق کا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح اور آسان ہو جائے گا. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اعظم ہم نتیجہ, کتنا عظیم نتیجہ ہے یہ. لیکن اس سے پہلے دو چیزوں سے جو نتیجہ ہے, دو چیزیں جڑا ہوا ہے, ایک تدبر ہے اور دوسرا حسن النیہ ہے. ایک تو اپنا غور و فکر کرنا ہے, اور دوسرا جو ہے نیت کو درست کرنا ہے. کہ نیت کیسے درست کرنی ہے؟ کہ انسان جو ہے اسے ہدایت کا اور حق کا طلبگار ہونا چاہیے قرآن مجید میں سے, اور جب وہ ایسا عمل کرے گا, نیت بھی درست ہوگی, تو یقیناً اس کے انجام اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی درست ہوگا, اور حق کا طلبگار جو ہے, ہدایت کا طلبگار جو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے گا, اور حق کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کئی دلائل قرآن مجید میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی غور و فکر اور ہدایت کو جوڑ دیا ہے ایک ساتھ. ان میں سے بعض آیات ملاحظہ فرمائیں. پہلے آیت سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَة. اور ہم نے نازل کیا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے ذکر یعنی قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ لوگوں کو بیان کر دیں, وضاحت کر دیں, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کیا ان کے لیے, کیا ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو وضاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ قرآن مجید کی بہترین ترجمانی کر, بہترین تفسیر ہے. اور سلف نے بھی یہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے, براہ راست علم حاصل کے صحابہ نے, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع التابعین. یہ ہمارے اسلاف ہیں, سلف الصالحین جیسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے صحابہ کو, امت کو قرآن مجید سمجھایا ہے. دوسری آیت سورہ الصاد نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کے 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک ہم نے نازل کیا ہے آپ کے لیے، آپ کی طرف میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن بابرکت ہے، کیوں کیوں نازل کیا ہے، برکت کس میں ہے، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ غور فکر کرے تدبر کرے قرآن مجید کی آیات میں، اس کی آیات میں، ولیتذکر اور نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل مند لوگ جو ہیں، سبحان اللہ، اچھا دیکھیں غور و فکر ہے ٹھیک ہے، اور پھر عقل مند ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت ہدایت ہے کہ نہیں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، غور و فکر بھی آسان ہو جائے گا، اس میں خیر کثیر ہوگا، اور نصیحت حاصل کرنے میں بھی خیر، برکت کیا خیر کثیر ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ برکت کو خیر کثیر کو جوڑ دیا ہے تدبر کے ساتھ اور نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ. تیسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، افلم یدبروا القول، کیا یہ غور فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں، ام جاءهم کیا یا کیا ان کی طرف وہ آیا ہے، ما لم یأت آباءهم الاولین، جو ان کی باپ دادوں کی طرف نہیں آیا، یعنی جو سابق امتیں تھیں ان پر بھی، جو ان کے رسول تھے ان پر وحی نازل ہوتی رہی. تو یہ جو ہیں یعنی مشرکین قریش جو، یہ کیوں غور فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں، کیا جو سابق امتیں تھیں ان پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی؟ تو غور فکر کریں تاکہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں. تو غور فکر کرنے سے ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ غور فکر کرنا ہے اور دل میں نیت ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور حق کا راستہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، تاکہ حق پر یہ مومن جو ہے گامزن ہو جائے. تو اس میں بھی یہی ثبوت ملتا ہے کہ غور فکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہدایت کو جوڑ دیا ہے. پھر سورۃ القمر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقین ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تو کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ ذکر سے مراد پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، غور فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آسان ہے. تو کوئی کیا ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ نصیحت حاصل کر کے ہدایت حاصل کرنی ہے نا. نصیحت کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ جو راہ راست ہے صراط مستقیم آسان ہو جائے اور حق کا راستہ آسان ہو جائے، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والا جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، اور جو نصیحت دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا تاکہ جس نصیحت کی جا رہی ہے، جو نصیحت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے نصیحت، تک جس نصیحت کی جا رہی وہ راہ راست پہ آ جائے اور ہدایت یافتہ ہو جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، اور بہت سارے آیات ہیں اس موضوع کے تعلق سے جن میں تدبر قرآن کی پر دلالت موجود ہے، اس نیت سے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن مجید کے غور و فکر کرنے سے. اور جو بھی یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو انشاءاللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لازمی ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس کے لیے حق کا راستہ واضح اور عیاں ہو جائے گا. اور جو قرآن مجید پر غور فکر کرتا تاکہ ایک دوسرے سے اعوذ باللہ وہ مار دے، یا جدال بالباطل کرنے کے لیے تاکہ اپنے قول پر ڈٹا رہے اور دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے، جیسے کہ اہل بدع و اہل زیغ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو وہ حق سے اندھے ہو جاتے ہیں اور حق سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، والعیاذ باللہ. اور اس کی دلیل جو دیکھیں سورۃ، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے ہی آپ پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کیا ہے قرآن مجید، منہ آیات محکمات، بعض آیت قرآن مجید میں سے محکمات، محکم آیتیں ہیں جن کے معنی بالکل واضح اور ظاہر ہے، ہن ام الکتاب، یہ ہے اساس اور بنیاد قرآن مجید کی، وہ اخر متشابہات، اور بعض آیتیں جو ہیں متشابہ آیتیں ہیں، یعنی جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا جو واضح نہیں ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اب لوگوں کی دو قسمیں یہاں پہ، پہلی قسم کے لوگ، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، دل میں مرض ہے، کیا کرتے ہیں، فاتبعون ما تشابہ منہ، وہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جن میں تشابہ، متشابہ آیات جو ہیں، کیوں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں اور اس کے معنی کو بدلنا چاہتے ہیں، تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور تأویل تو حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم، وراسخون فی علم بھی یہ تأویل جانتے ہیں. یا ان کا طریقہ کیا ہے، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں پورے قرآن مجید پر، محکم پر بھی ایمان ہے، متشابہ پر بھی ایمان ہے، کل من عند رب، کیوں؟ کیونکہ سب اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم بھی متشابہ بھی. لیکن ان کا ایک طریقہ ہے، وہ کرتے کیا ہیں، وہ لوٹاتے ہیں متشابہ کو محکم کی طرف. جب ایسا عمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، ایسا عمل کریں گے، شیخ صاحب فسیحتدون الا بیان حد متشابہ، تو اللہ ان کو ہدایت دے گا، جو متشابہ ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ متشابہ، اور اس پھر محکم کی طرف واپس لوٹایا جائے گا اور حق واضح ہو جائے گا. ثم قال وما يذكر الا اولو الالباب، وہ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر جو عقل مند لوگ ہیں، جو محکم کو متشابہ کی طرف لوٹاتے ہیں. اور سورۃ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو للذین آمنوا ہدى و شفاء، تو کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی قرآن مجید. والذین لا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں رکھتے، فی اذان مقر، ان کی کان جو ہے بند ہو چکے ہیں، وہ علیہم عمی، اور ان کے لیے اندھا، یعنی وہ اندھے دیکھتے ہیں قرآن، نہ سنتے ہیں قرآن مجید، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ حق کو دیکھنا چاہتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہی لوگ ہیں جن کو پکارا جائے گا بہت ہی دور جگہ سے. یعنی قرآن مجید ہدایت ہے اور شفا ہے، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، جو قرآن مجید ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے قرآن مجید پر، نہ تو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ دلوں کی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل میں کفر ہے، شرک ہے، بغض ہے دین سے اور دوری ہے. تو حقیقت میں سنتے تو ہے قرآن مجید، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کان بند ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کی کون آیات، اندھے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق دیکھنا نہیں چاہتے، نہ حق سننا چاہتے ہیں. تو جیسا کہ یہ دور ہے آج قرآن مجید سے، تو اسی طریقے سے ان کو بھی اس طریقے سے دور سے پکارا جائے گا. اور اس طریقے سے درس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے، اور الگ فضل و کرم سے جو اس کتاب کا جو اہم حصہ ہے جس سے تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے، تفصیل سے شیخ صاحب نے بیان کی ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے چند آیات و چند دلائل پیش کی ہے، اور تفصیل سے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں اور چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے بیان کی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں درس جاری رہے گا، اور جو اگلا باب اس پر بات کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.